الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم اس مہانہ پروگرام میں 23ویں پارے کے مضامین کے خلاصے سے اپنے بیان کا آغاز کر رہے ہیں. 23ویں پارے میں سورہ یاسین کے آخری 4 رکوع ہیں، اس کے بعد سورہ صافات مکمل ہے، اس کے 5 رکوع ہیں، اس کے بعد سورہ سواد مکمل ہے، اس کے 5 رکوع ہیں، اور اس کے بعد سورہ زمر کے 8 میں سے 3 رکوع اس پارے میں شامل ہیں. سورہ یاسین کا دوسرا رکوع، پہلا رکوع 22ویں پارے میں تھا، سورہ یاسین کے دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے ماضی کی سبق آموز ایک داستان بیان کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ایک بستی میں پہلے 2 رسول بھیجے اور پھر بعد میں ان رسولوں کی مدد کے لیے ایک تیسرے رسول بھی بھیجے. ان رسولوں نے جب آ کر اس بستی میں قوم کو توحید کی دعوت دی، شرک سے، برائیوں سے بچنے کی دعوت دی، تو قوم نے جواب میں کہا کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو، لہذا تم کیسے رسول ہو سکتے ہو؟ اور رسولوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم واقعی تمہاری طرف اللہ کے رسول ہیں، اور تم اس لیے ناراض ہو رہے ہو کہ ہم نے تمہاری برائیوں کے حوالے سے، تمہاری خرابیوں کے حوالے سے تمہیں متوجہ کیا ہے اور تمہیں یہ بات بری لگی ہے. قوم نے انہیں سنسار کرنے کی دھمکی دی. ایسے میں اسی بستی میں اس قوم کا ایک فرد، اب تک جو اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا، وہ بہت دوڑتا ہوا تیزی کے ساتھ آیا. اسے یہ علم ہوا کہ آج میری قوم کے لوگ رسولوں کو سنسار کرنے پر تلے ہوئے ہیں، تو اس نے کہا کہ اگر اب بھی میں نے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا تو پھر میں کب کروں گا؟ اس نے آ کر اپنی قوم سے کہا کہ لوگوں، دیکھو یہ وہ رسول ہیں کہ جن کی قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں، جو تم سے اس تبلیغ پر کسی قسم کا اجر نہیں مانگ رہے، بڑی بے غرضی کے ساتھ تبلیغ کر رہے ہیں، لہذا ان کی بات مانو، ان کی پیروی کرو، اور خود سوچو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جن ہستیوں کو شریک کر رہا تھا، کیا اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی تکلیف دے تو وہ مجھے اللہ کی پکڑ سے بچا سکتی ہیں؟ لہذا میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے کہ میں صرف اور صرف اللہ پر اس کی توحید کے ساتھ ایمان لے آؤں. قوم کو اپنے اس فرد کے ایمان لانے پر شدید غصہ آیا، اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ قوم نے فوری طور پر اس اللہ تعالیٰ کے بندے کو شہید کر دیا. اللہ نے فرمایا، قیل ادخل الجنہ، تو جنت میں داخل ہو جا. محترم حضرات، محترم خواتین، اللہ تبارک و تعالی نے شہداء کے لیے اپنے یہ فضل رکھا ہے کہ ان کے لیے مرنے کے بعد برزخ کا معاملہ نہیں ہے، اللہ انہیں براہ راست جنت میں داخل فرما دیتا ہے. یہ جنت میں ان کا قیام عارضی ہوتا ہے، روز قیامت انہیں میدان حشر میں لایا جائے گا، اور اس کے بعد پھر انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کیا جائے گا. اس اللہ کے بندے نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں مجھ پر کیسا کرم کیا، میرے سارے گناہ معاف کر دیے، کاش کہ میری قوم کو یہ معلوم ہو جائے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو اس کی سرکشی اور اس نیک آدمی کو شہید کرنے کے جرم کی وجہ سے سزا دی، اور وہی قوم جو اس سے پہلے بہت زیادہ مخالفت کے جوش میں بھڑک رہی تھی، اب ایک دم تباہی کے بعد رات کی طرح خاموش اور رات کی طرح بالکل ٹھنڈی ہو گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کے تیسرے رکوع میں اپنی کئی قدرتیں اور احسانات کا تذکرہ فرمایا. فرمایا کہ دیکھو اللہ کس طرح بارش برسا کر مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اور اس میں سے کیسے کیسے اناج اور پھل پیدا فرماتا ہے. دیکھو اسی زمین سے کیسے پانی کے چشمے ابلتے ہیں. پھر اللہ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے. رات اور دن آپس میں جوڑے کی نسبت رکھتے ہیں. سورج اور چاند آپس میں جوڑے کی نسبت رکھتے ہیں. سورج کی رانائی اور سورج کی افادیت دن میں ہمارے سامنے آتی ہے اور چاند کی افادیت اور اس کا نور رات میں ہمیں فائدہ دیتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان سب کے لیے ایک ضابطہ طے کیا ہے اور یہ تمام سورج اور چاند اور ستارے اپنے خاص مدار میں ہیں اور اسی میں یہ حرکت کر رہے ہیں. اللہ نے سواریوں کو بھی جوڑوں کی صورت میں بنایا ہے. لہذا کشتیاں اور جہاز یہ اگر پانی کی سواری ہیں تو بالکل اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے بڑے بڑے جانور بربرداری کے وہ خشکی کی سواری کے طور پر بنا رکھے ہیں. ان سواریوں میں محفوظ سفر بھی اللہ تبارک و تعالی ہی کی رحمت اور کرم سے ہے. لیکن اکثر انسان اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو استعمال تو کرتے ہیں لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی ناشکری کرتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو تمہیں اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں, ان نعمتوں میں مستحقین کا بھی حصہ ہے, لہذا ان میں ان کو بھی شریک کرو, تو پلٹ کر کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائیں جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ کیا اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بھوکو خود نہیں کھلا سکتا, ہم کیوں کھلائیں؟ یہ شیطان کی سکھائی ہوئی منطق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے, اللہ ہر ایک کو کھلا سکتا ہے, لیکن اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے. اللہ نے اگر ہمیں زیادہ دیا ہے تو اس لیے دیا ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمیں جو اللہ نے اضافی نعمتیں دی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہمارے مال میں حق رکھا ہے مستحقین کا, ہم حقداروں تک حق پہنچاتے ہیں کہ نہیں پہنچاتے ہیں. اور فرمایا کہ جب انہیں آخرت کی جواب دہی کے حوالے سے خبردار کیا جاتا ہے تو طنزیہ انداز سے پوچھتے ہیں کہ اچھا بتاؤ وہ آخرت کب آئے گی؟ فرمایا کہ یہ لوگ اصل میں ایک شدید پکڑ کا انتظار کر رہے ہیں, اور جب وہ پکڑ اچانک ان کو آ دبوچے گی تو پھر نہ وہ کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے لوگوں کی طرف لوٹ کر جا سکیں گے, وہیں ہلاکت سے دوچار ہوں گے. اس کے بعد سورہ یاسین کے چوتھے رکو میں اللہ نے نقشہ کھینچا کہ روز قیامت کیا ہوگا. سور میں پھونک ماری جائے گی اور تمام انسان قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ دوڑیں گے میدان حشر کی طرف. البتہ پکار کر کہیں گے کہ ہمیں ہماری قبروں سے کس نے جگایا, گویا جو عذاب قبر ہے اس کے مقابلے میں مجرموں کے لیے میدان حشر کی کیفیت وہ زیادہ سنگین ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مجرم بننے سے محفوظ فرمائے. فرمایا اس روز ہر انسان کو وہی بدلہ دیا جائے گا جیسا کہ اس نے عمل کیا. نیک لوگ جنتوں میں ہوں گے اپنی بیویوں کے ساتھ تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے, دلچسپیوں میں مگن ہوں گے, اللہ تعالی کی نعمتوں سے میووں سے مشروبات سے استفادہ کر رہے ہوں گے, اور سب سے بڑی نعمت جو ان کو ملے گی اللہ تعالی کی طرف سے ایک پیغام ملے گا سلامتی کا, سلام ان قول من رب الرحیم, سلام کہا جائے گا ان کے رب رحیم کی طرف سے. اس کے برعکس جو مجرم ہیں ان سے کہا جائے گا کہ آج تم علیحدہ ہو جاؤ. اللہ تعالی کہے گا کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت مت کرو, اللہ تعبد الشیطان, شیطان کی عبادت مت کرو. عبادت سے مراد کیا ہے؟ اطاعت, کہنا ماننا. اس سے مراد صرف کوئی نماز روزہ نہیں ہے. عبادت سے مراد بلا شبہ عبادت میں نماز روزہ بھی شامل ہے, لیکن اصل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت سے مراد اللہ کی اطاعت. اس میں نماز روزہ بھی آ جائے گا لیکن اس میں زندگی کا ہر معاملہ آ جائے گا. اسی طریقے پر اگر کوئی شخص شیطان کا کہنا مان رہا ہے, اس کی اطاعت کر رہا ہے, تو وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے. اللہ فرمائے گا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ شیطان کی بندگی, شیطان کی اطاعت مت کرنا. وہ انعبدونی, اور میری اطاعت اور میری بندگی کرنا. اس شیطان نے تمہاری اکثریت کو بھٹکا دیا اور خود بھی جہنم میں گیا اور ساتھ وہ تمہاری اکثریت کو جہنم میں لے گیا. فرمایا یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں انسانوں کو اصلاح کے لیے مہلت دیتا ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتا تھا کہ نافرمانوں کو فوراً اندھا کر دیتا, نہ آگے جا سکتے نہ پیچھے پلٹ سکتے. اللہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ ان کی صورتیں مس کر دیتا اور کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہ رہتے, لیکن اللہ تبارک و تعالی مہلت دیتا ہے تو شاید توبہ کر لے، شاید سدھر جائے۔ پھر اس کے بعد سورہ یاسین کے آخری رکوع میں خاص بات یہ آئی کہ کیا اللہ بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ فرمایا کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا ہے یہ قرآن کوئی شاعری نہیں ہے بلکہ یہ یاد دہانی ہے، یہ کائنات کے اصل حقائق کی یاد دہانی کرا رہی ہے۔ جس کی روح زندہ ہے وہ اس یاد دہانی سے ضرور فائدہ اٹھائے گا اور اللہ ہی کی بندگی کرے گا، آخرت کی تیاری کرے گا۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے انسانوں کے لیے چوپایوں کی صورت میں کتنی بڑی نعمت پیدا کی ہے، انسان انہیں سواری کے لیے، بار برداری کے لیے استعمال کر رہا ہے، ان کے گوشت سے استفادہ کر رہا ہے، ان سے دودھ اور دیگر کے فائدے حاصل کر رہا ہے۔ چوپائے یہ اللہ نے بنائے ہیں لیکن انسان ان کا مالک بنا پھرتا ہے، اور انسانوں میں سے وہ بھی ہیں جو پھر یہ سوال کرتے ہیں پلٹ کر کہ ہمیں بار بار ڈرایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، ارے کیا بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے؟ فرمایا کہ دیکھو، جس اللہ نے اتنی بڑی کائنات پیدا کی، جس اللہ نے تمہیں پہلی بار بنایا، کیا وہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ روز قیامت کہے گا کن ہو جا، اور وہ چیز ہو جائے گی۔ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، اللہ تو جس چیز کے بارے میں فرما دیتا ہے اس کا معاملہ یہی ہے، جس چیز کے بارے میں فرما دیتا ہے کہ ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سورہ صافات یہ ایمان کے موضوع پر ایک بڑی عظیم سورہ مبارکہ ہے۔ ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرت، یہ تینوں بڑے بڑے ایمانیات کا بڑا مؤثر بیان اس سورت میں ہے۔ اس سورت کے پہلے رکوع میں جو خاص بات آئی وہ یہ ہے کہ تعلیمات وحی کا حاصل ہے عقیدہ توحید۔ اللہ نے پہلے رکوع میں آگاہ کیا کہ جب وحی کا نزول ہوتا ہے تو شیاطین جن وحی کی سنگل لینے کے لیے آسمان کی طرف جاتے ہیں، اور وہاں پر ستاروں میں موجود فرشتے وہ حفاظت پر معمور ہیں وحی کی، لہذا وہ انہیں مار بگاتے ہیں، اور اگر کوئی جن کوئی سنگن لینے میں کامیاب ہو جائے تو وہ فرشتے شہاب ثاقب اس پر پھینک کر اس کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ جو وحی اللہ تبارک و تعالی نازل فرماتا ہے اس وحی کا لب لباب یہ ہے کہ انما الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود وہ ایک ہی معبود ہے۔ اسی اللہ نے وسیع و عریض کائنات بنائی، انسان کو اس اللہ تبارک و تعالی نے گارے سے بنایا، اور وہی مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ بھی زندہ کرے گا۔ منکرین وہ کہتے ہیں کہ اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا تو یہ عمل تو جادو ہوگا، کیا ہمیں بھی اور ہمارے پچھلے آبا اجداد سب کو زندہ کیا جائے گا؟ فرمایا کہ ہاں، ایک ہی مرتبہ سور میں پھونک ماری جائے گی اور تم بھی اور تمہارے تمام پچھلے آبا اجداد وہ سب کے سب زندہ ہو جائیں گے، اور بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میدان حشر میں اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے پیش ہوں گے۔ اس کے بعد رکوع نمبر دو میں ارشاد ہوا کہ روز قیامت برا انجام کیا ہے اور روز قیامت اچھا انجام کیا ہے۔ پہلے برے انجام کا ذکر ہے، فرمایا کہ روز قیامت مجرم اپنے دنیا دار لیڈروں کے اوپر الزام لگائیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہمارا بیڑا غرق ہوا ہے، تم نے ہمیں گمراہ کیا ہے، اور لیڈر ان سے پلٹ کر کہیں گے کہ ہمارا تم پر کوئی اختیار نہیں تھا، ہم نے اپنے مقاصد کے لیے تمہیں گمراہ کن نظریات، تصور و نعرے دیے تھے اور تم نے خود ہماری پیروی کی ہے، اب ہمیں ہر صورت میں عذاب کا مزہ چکھنا ہے، اللہ ہمیں دنیا داروں کی پیروی سے محفوظ فرمائے۔ دوسری طرف نیک لوگ جنت کی لازوال نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ جنت میں ایک فرد دوسرے سے کہے گا کہ ارے دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا، وہ مجھ سے کہا کرتا تھا کہ ارے کیا تم یقین کرتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا؟ تو جنت میں پوچھنے والے سے اس کا ایک اور دوسرا ساتھی کہے گا کہ کیا تم اپنے اس گمراہ کرنے والے دوست کو دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا مجھے دکھاؤ، تو وہ اسے دیکھے گا جہنم کے بیچوں بیچ پڑا ہوا، اور جنت اس سے کہے گا کہ ارے تم نے تو مجھے مروا دیا تھا، اچھا ہوا کہ میں تمہاری باتوں میں نہیں آیا۔ اس کے بعد جنتی آپس میں کہیں گے کہ اب ہمیں کوئی مزید دوبارہ مرنا تو نہیں ہے نا، اب ہمیں دوبارہ کسی عذاب کا خطرہ تو نہیں ہے نا، اب تو ہم تمام عذابوں سے محفوظ ہو کے جنت میں آ گئے ہیں، اور کہا جائے گا کہ واقعی تم اب تمام خطرات سے محفوظ ہو چکے ہو، یہ ہے اصل کامیابی۔ کہا گیا کہ چاہیے کہ عمل کرنے والے اس کامیابی کے لیے عمل کریں، ایک دوسرے سے آگے نکلیں، ایک دوسرے سے مقابلہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ان اعلی نعمتوں کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے، آگے نکلنے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور دین کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد تیسرے رکوع میں انبیاء اکرام کی عظمت کا بیان ہے۔ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا اور فرمایا کہ اللہ نے انہیں ایک بڑی ظالم قوم کے مقابلے میں نجات اور کامیابی کی نعمت عطا کی، اور اللہ نے انہیں آدم ثانی بنایا، یعنی اب جتنے بھی انسان دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں یہ حضرت نوح علیہ السلام ہی کے تین بیٹوں کی اولاد ہیں۔ وجعلنا ذریته هم الباقین، ہم نے صرف ان کی اولاد کو ہی باقی رکھا، اور باقی جو مزید انسان ان کے ساتھ کشتی میں تھے، جو ایمان لائے تھے، ان کی نسلیں پھر آگے نہیں چلیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حاضر ہوئے قلب سلیم کے ساتھ، ایک ایسا دل جو ہر قسم کے گناہوں کے زنگ، گناہوں کی آلودگیوں، تعصبات اور تکبر، ان کی علائشوں سے بالکل پاک اور صاف اور ستھرا تھا۔ اور انہوں نے اپنی قوم کو جا کر یہ کہا کہ تم یہ گھڑے ہوئے معبودوں کی عبادت کرتے ہو، تم کیا کر رہے ہو؟ اور اس کے بعد ایک دن تو بت خانے میں جا کر ان کے بتوں کو توڑ کر قوم پر حجت پوری کر دی کہ جو بت اپنی حفاظت نہ کر سکیں وہ تمہاری کیا بگڑی بنائیں گے۔ قوم نے ضد میں، ہٹ درمی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی کوشش کی، اللہ نے اس قوم کو ذلیل کیا اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ رکھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام وہ ہجرت کر کے وہاں سے چلے آئے کہ وہ قوم جو نبی کی جان کی دشمن ہو جائے وہ اس سے کسی خیر کی توقع نہیں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام جگہ جگہ جا کر توحید کی دعوت دیتے رہے، کبھی فلسطین میں ہیں، کبھی مصر میں ہیں، کبھی حجاز میں ہیں، مختلف علاقوں میں ہیں، کبھی مدین میں ہیں، اور اسی طرح سے دین کے راستے میں نکل کر محنت کرتے کرتے ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے 87 برس کی عمر میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما جو میرے بعد میرے اس مشن کو جاری رکھ سکے۔ اللہ نے انہیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی بشارت دی۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام جب 13 برس کے ہوئے اور اپنے والد کے ساتھ اب مشن میں دست و بازو بننے کے قابل ہوئے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا بہت بڑا امتحان لیا۔ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ اسماعیل کو ہماری راہ میں ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل سے پوچھا، اللہ کا یہ حکم ہے، فنظر ماذا ترا، اے میرے بچے بتاؤ کہ اب تمہاری کیا رائے ہے؟ بچہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اس نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بچے کو پیشانی کے بل لٹا دیا ذبح کرنے کے لیے، چاہتے تھے کہ چہرہ بچے کا سامنے نہ رہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ چھری پھیرتے ہوئے شفقت پدری غالب آ جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے صرف امتحان ہی لینا تھا۔ اس بچے کو اللہ نے ہٹایا اور اللہ نے اس کی جگہ ایک مینڈا وہاں پر بھیج دیا، وہ ذبح ہو گیا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم تم نے کمال کر دیا، یہ تو بہت بڑا امتحان تھا کہ 100 سال کی عمر میں ایک بوڑھا شخص اپنے اکلوتے 13 سال کے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ اور اللہ نے پھر اس عظیم واقعے کی یاد قیامت تک جاری کر دی۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم جو قربانی پیش کرتے ہیں وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی ہی کی یادگار ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ان کو ایک اور بیٹا عطا فرمایا، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ کے 4th رکوع میں کچھ اور انبیاء اکرام پر اپنی عنایات کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون پر علیہ السلام، اسی طریقے پر حضرت الیاس علیہ السلام پر، اسی طریقے پر حضرت لوط علیہ السلام پر اللہ کی عنایات کا بیان ہوا۔ 5th رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ یونس علیہ السلام غیرت حق میں اس قدر جو ہے وہ جوش میں آئے کہ اللہ سے اجازت آنے سے پہلے ہی وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے. اور اس کے بعد اللہ نے ایک آزمائش سے گزارا, مچھلی کے پیٹ میں کچھ عرصے رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی لغزش کے اوپر استغفار کرتے رہے. اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور اللہ نے مچھلی کو حکم دیا, مچھلی نے ان کو ایک چٹیل میدان میں اگل دیا. اس دوران ان کی جو قوم بگڑی ہوئی تھی اسے بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا, انہوں نے توبہ کی, اللہ نے توبہ قبول کی اور پھر وہ قوم یونس علیہ السلام تک پہنچی, ان کو ساتھ لے گئی اور پھر کچھ عرصے تک وہ قوم دنیا میں اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرتی رہی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں مشرکین مکہ کے اس غلط عقیدے پر بڑے سخت انداز میں تنقید کی کہ وہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. فرمایا کہ کیا فرشتے جب مونس پیدا ہو رہے تھے کیا مشرکین مکہ موجود تھے؟ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, انہوں نے کہاں سے یہ عقیدہ گھڑ لیا, ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. مزید فرمایا کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی تابعدار مخلوق ہیں اور وہ ہر وقت ہاتھ باندھے صفوں کی صورت میں کھڑے رہتے ہیں, اللہ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں. مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک ضابطہ طے کر دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ انا جندنا لہم المنصورون, بے شک ہمارے لشکر یہی غالب آئیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول وہی ہمیشہ کامیاب ہوں گے, غالب ہوں گے. اور اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کی آخری آیتیں بڑی عظیم ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حمد و ثنا بھی ہے, رسولوں کے اوپر سلامتی اور رسولوں کے لیے نیک انسانوں کی تمناؤں کا اظہار بھی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین, اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شکر و سپاس کے کا مضمون بھی ہے. اس کے بعد سورہ سواد تزکیہ نفس کے لیے مؤثر یاد دہانی. اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع میں مشرکین کے گستاخانہ طرز عمل کا ذکر ہے. انہوں نے بڑے تکبر کے ساتھ نفس پرستی کی گویا آخری انتہا پر پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. انہوں نے کہا یہ ساحر ہیں, جادوگر ہیں, کذاب, معاذ اللہ بہت بڑے جھوٹے ہیں. اور اس کے بعد اللہ کے رسول کی یتیمی کا, اللہ کے رسول کی کمزور معاشی حالت کا مذاق اڑا کر ان کی رسالت کا انکار کیا. اللہ تبارک و تعالی نے جواب میں فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے خزانے ان کے اختیار میں ہے؟ کیا یہ فیصلہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نبوت کس کو دے, رسالت کس کو دے؟ فرمایا کہ یہ اصل میں اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں کہ جیسا عذاب سابقہ جھٹلانے والی قوموں پر آیا, قوم نوح پر آیا, قوم سمود پر آیا, قوم عاد پر آیا, آل فرعون پر آیا, قوم لوط پر آیا, قوم شعیب پر آیا. فرمایا کہ ان کا بھی حشر اسی طرح سے برا ہونے والا ہے جیسا سابقہ قوموں کا ہوا. دوسرے رکوع میں حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کا ذکر ہے. اللہ نے انہیں بڑی مستحکم بادشاہت عطا کی تھی اور حکمت و دانائی کی خیر کثیر سے نوازا تھا اور گفتگو کرنے کا بہت ہی عمدہ سلیقہ دیا تھا. انہوں نے یہ اپنی سرگرمیوں کے حوالے سے ایک نظام الاوقات طے کیا. یہ طے کیا کہ میں ایک روز دربار میں بیٹھ کر امور مملکت کے بارے میں معاملات کو نپٹاؤں گا, لوگوں کے درمیان تنازعات کا فیصلہ کروں گا, ایک روز میں بنی اسرائیل کے لیے روز ہدایت اور دعوت تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھوں گا, ایک روز میں اپنے ذاتی مختلف کام وہ کروں گا, اور ایک روز میرا پورا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ ہوگا. ایک روز وہ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ تھے, اپنے حجرے میں بیٹھ کر اللہ کی یاد میں مشغول تھے, تو اچانک دو گروہ دیوار پھاند کر ان کے حجرے میں داخل ہو گئے. ابراہیم حضرت داؤد علیہ السلام اس منظر کو دیکھ کر ڈر گئے کہ یہ جو ہے وہ ایک بالکل غیر معروف طریقے سے اچانک میری جو پرائیویسی ہے, رازداری ہے, اس میں مخل ہوئے ہیں اور میرے ایک دم حجرے میں داخل ہو گئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ داؤد ڈریے مت, ہم دو گروہ ہیں, ہمارا آپس میں ایک جھگڑا ہے, آپ فوری فیصلہ کیجئے ورنہ معاملہ خون خرابے تک پہنچ جائے گا, لہذا ہم آپ سے فوری فیصلے کے لیے درخواست کرنے یہاں پر اس طریقے پر حاضر ہوئے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے درمیان فیصلہ تو کر دیا لیکن اب انہیں احساس ہوا کہ ان سے ایک لغزش ہوئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ منصب خلافت پر ہیں اور انہیں ہر وقت لوگوں کے درمیان تنازعات کا فیصلہ کرنے کے لیے دستیاب ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اگر فوری انصاف نہ ملے تو معاملہ بگڑ جائے, معاملہ خون خرابے تک پہنچ جائے. اپنی لغزش کا احساس ہوا، فوراً سجدے میں گرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بخشش کی بشارت دی اور فرمایا کہ اے داؤد، ہم نے آپ کو خلافت کا منصب دیا ہے اور آپ کی سب سے بڑی عبادت اور نیکی یہ ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے کے لیے ہر وقت دستیاب ہوں۔ اس کے بعد تیسرے رکوع میں خاص بات یہ آئی کہ نیکی کرنے والے اور برائی کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ ارشاد ہوا کہ اللہ نے کائنات کی ہر تخلیق کو بامقصد بنایا ہے اور ہر کائنات کی تخلیق اللہ کی اطاعت کر رہی ہے۔ انسانوں کو بھی اللہ کا حکم یہی ہے کہ میری اطاعت کرو، لہذا اطاعت کرنے والے اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ فرما برداروں کے لیے نعمتیں اور نافرمانوں کے لیے شدید عذاب ہے۔ مزید فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم اس لیے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس مبارک کتاب پر غور و فکر کریں اور اس سے یادہانی حاصل کر اپنا زندگی کا رخ سیدھا کر لیں۔ مزید فرمایا کہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا تھا اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جہاد اور اس کے حوالے سے خاص ذوق و شوق عطا کیا تھا۔ انہیں ہر اس چیز سے محبت تھی جو اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کے لیے استعمال ہوتی تھی، خاص طور پر جہاد میں استعمال ہونے والے گھوڑوں پر تو وہ شفقت سے ان کی پنڈلیوں پر اور ان کی گردنوں پر وہ ہاتھ پھیرتے رہتے تھے۔ اللہ نے انہیں ایسی بادشاہت دی تھی کہ جیسی بادشاہت اللہ نے پھر کسی اور کو نہیں دی۔ ہوائیں ان کے حکم سے چلتی تھی اور بڑے طاقتور جنات ان کے قابو میں تھے جو بڑی بڑی تعمیرات کرتے تھے۔ اس کے بعد چوتھے رکوع میں انبیاء اکرام کا ذکر خیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ایوب، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل، حضرت یسع، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، ان سب کا ذکر خیر کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اسی رکوع میں جنتیوں کے لیے جو لازوال نعمتیں ہیں ان کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد جہنمیوں کے لیے شدید عذاب کا ذکر کیا۔ خاص طور پر یہ بات بیان کی کہ جو جہنم میں لوگ ہوں گے وہ اپنے والدین کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی سے درخواست کریں گے کہ اللہ ان کو شدید عذاب دے، انہوں نے ہماری غلط تربیت کی، انہوں نے ہمیں غلط ماحول میں داخل کیا۔ جیسے آج کل ہم اپنی اولاد کو ایسے سکولوں میں داخل کرتے ہیں کہ جہاں پر وہ بالکل مغربی رنگ اور طور طریقے اختیار کر لیتے ہیں۔ ٹیلی ویژن کے ذریعے سے ہم نے کس طرح سے انہیں بےہودگی، بے حیائی اور غلط چیزیں سکھائی ہیں۔ ہم نے ان کو کمپیوٹر ان کے حوالے کر یہ نہیں دیکھا کہ یہ نیٹ پر کیا چیز دیکھ رہے ہیں اور اس کے حوالے سے کس طرح سے ان کا اخلاق بگڑ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم نے اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ یہ اولادیں قیامت کے دن اللہ تعالی سے فریاد کریں گی کہ اللہ، ہماری گمراہی کا اصل ذمہ دار یہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ اس کے بعد پانچویں رکوع میں اللہ نے قصہ آدم و ابلیس بیان کیا۔ یہ قصہ قرآن مجید میں آخری مرتبہ بیان ہوا ہے اسی سورہ سواد کے پانچویں رکوع میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک انسان بنانے جا رہا ہوں اور میں جب اس میں اپنی روح ڈال دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ تمام کے تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت، لیکن عظمت کی وجہ کیا ہے؟ روح ربانی جو اللہ نے آدم علیہ السلام کے وجود میں ڈالی۔ اور اس کے بعد اللہ نے ابلیس کو، جو جن تھا لیکن فرشتوں کے ساتھ اپنی نیکی کی وجہ سے شامل تھا، اسے بھی حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اس نے تکبر کی وجہ سے خود کو بڑا سمجھتے ہوئے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور ہمیشہ کے لیے ملعون اور لعنت زدہ قرار پایا۔ اس کے بعد سورہ زمر۔ سورہ زمر میں خاص بات یہ ہے، اللہ کا حکم، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اللہ ہی کی عبادت کا بیان اس سورت میں آپ کو بار بار ملے گا۔ فرمایا پہلے رکوع میں کہ اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی کرو خالص اطاعت کے ساتھ، یعنی تمام باقی اطاعتیں اللہ تعالی کی اطاعت کے تابع ہوں۔ کوئی اگر تمہیں ایسا حکم دے جو اللہ کی اطاعت کے برخلاف ہو، اب اس کی بات ہرگز نہ مانو۔ سب سے اوپر اللہ کی اطاعت اور باقی تمام اطاعتیں اللہ کی اطاعت کے تابع۔ فرمایا کہ زندگی کے جملہ معاملات میں ذوق و شوق سے اللہ کی اطاعت کرو. کائنات میں ہر مخلوق اللہ کی اطاعت کر رہی ہے اور یہی انسانوں کی بھی روش ہونی چاہیے. انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں. اگر انسان اللہ کا شکر کریں تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اور اگر ناشکری کریں تو اللہ کو یہ روش ناپسند ہے. انسان کا معاملہ عجیب ہے، تکلیف آتی ہے تو رو رو کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، اور جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو وہ اس کا کریڈٹ کسی اور کو دیتا ہے، فلاں بزرگ کی نظر کرم ہو گئی، یا میں فلاں کے پاس گیا، میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا. اللہ نے فرمایا کہ ناشکری کر لو، عنقریب تمہیں اس ناشکری کی سزا ملے گی. اور پھر فرمایا کہ دیکھو، علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے اللہ کی نگاہ میں برابر نہیں ہیں. قیامت کے دن جو صاحبان علم ہوں گے ان کا درجہ اللہ تبارک و تعالی بہت اونچا طے فرمائے گا، انہیں اللہ خاص اعزاز و اکرام سے نوازے گا. علم اگر صحیح ہوگا اس کے مطابق انسان کا عمل بھی بہتر ہوگا. اس کے بعد دوسرے رکوع میں اللہ ہی کی بندگی کرنے کا تاکیدی حکم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اعلان فرما دیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ ہی کی بندگی کروں اس کی مکمل اطاعت کے ساتھ، اور میں اللہ تبارک و تعالی کے سب سے پہلے فرمانبردار ہونے کی ایک مثال لوگوں کے سامنے پیش کر دوں. اور جو لوگ بھی اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور طاغوت کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں، فرمایا وہی اللہ تعالی کے محبوب بندے ہیں. اللہ کی نافرمانی کا راستہ دیکھو، نہ صرف تمہیں جہنم میں لے جائے گا بلکہ تمہارے گھر والوں کو بھی جہنم میں لے جائے گا. اور فرمایا کہ گھر والوں کی دینی تربیت نہ کر کے تم انہیں سب سے بڑے خسارے میں لے کے جا رہے ہو. سب سے بڑے خسارے میں جانے والے وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی قیامت کے دن کے اعتبار سے خسارے میں پہنچایا، یعنی جہنم میں پہنچایا. ان بد نصیبوں کو اس جہنم میں جلنا ہوگا کہ جہاں ان کے اوپر بھی آگ کے سائے ہوں گے اور نیچے بھی. یہ ہولناک جہنم ہے جس سے اللہ بندوں کو ڈرا رہا ہے. رکوع نمبر 3، یہاں خاص بات یہ ہے، اللہ نے وضاحت کی کہ نور ہدایت کیا ہے. فرمایا کہ اللہ جس بندے کے لیے خیر کا فیصلہ فرماتا ہے اس کا سینہ شریعت پر عمل کے لیے کھول دیتا ہے. اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حکم فی نفس ہی انتہائی خیر محسوس ہوتا ہے. اللہ کی اطاعت کر کے اسے سکون ملتا، مزہ آتا ہے. مزید فرمایا کہ اللہ نے بہترین کلام قرآن مجید نازل کیا ہے کہ جس کو سن کر خوف خدا رکھنے والوں پر ایسی رقت طاری ہوتی ہے کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کا دل بھی اور ان کا جسم بھی یعنی ظاہر و باطن اللہ کی اطاعت کی طرف مائل ہو جاتا ہے. یہ ہے نور ہدایت، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. اس کے برعکس جس بد نصیب کو اللہ کے احکامات بوجھ محسوس ہوں، اس کا دل اللہ کے ذکر کے محرومی کی وجہ سے سیاہ سخت ہو چکا ہو، وہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں. اللہ میں اس سے محفوظ فرمائے. اس کے بعد اللہ نے اس رکوع کے آخر میں عقیدہ توحید کی نعمت کو ایک مثال کے ذریعے سے واضح کیا. فرمایا کہ دیکھو، ایک ایسا غلام ہے کہ جس کے کئی آقا ہیں جو باہم لڑتے ہیں. اگر ایک آقا کو خوش کرے تو دوسرا ناراض، دوسرے کا کام کرے تو پہلا ناراض. اور ایک ایسا غلام ہے جس کا ایک ہی آقا ہے اور اسے صرف اسی کو خوش کرنا ہے. بتاؤ ان دونوں میں سے زیادہ پرسکون زندگی کس کی ہوگی؟ ظاہری بات ہے اسی کی ہوگی جس کا ایک ہی آقا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صرف اللہ ہی کی بندگی کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. 24 پارا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاء الیس فی جہنم مثوا للکافرین. صدق اللہ العظیم. 24 پارے میں سورہ زمر کے آخری 5 رکوع ہیں، پھر سورہ مومن مکمل ہے جس میں 9 رکوع ہیں، اور اس کے بعد سورہ حمیمہ سجدہ کے 6 میں سے 5 رکوع اس پارے میں شامل ہیں. سورہ زمر کے 4 رکوع میں خاص بات یہ آئی کہ کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے. ارشاد ہوا، الیس اللہ بکاف نبدا، کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں؟ وہ اللہ جو کل اختیار رکھتا ہے، جو چاہے سو کر سکتا ہے، جو چاہے سو دے سکتا ہے. مشرکین ان لوگوں کو جو صرف اور صرف اللہ ہی کو معبود مانتے ہیں اپنے خود ساختہ معبودوں کی ناراضگی سے ڈراتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو صرف اللہ ہی کو معبود مانتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا. وہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ ہی کے اختیار میں جملہ مخلوقات کا نفع و نقصان ہے. مولانا جوہر نے کیا خوب کہا کہ کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. اللہ تعالی ہمیں توحید پر کامل ایمان عطا فرمائے. اس کے بعد پانچویں رکوع میں خاص بات یہ آئی کہ شفاعت اللہ ہی کے اختیار میں ہے. مشرکین مکہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے خود ساختہ معبود روز قیامت اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے اور ہمیں عذاب سے بچا لیں گے. فرمایا کہ جی نہیں، شفاعت کا روز قیامت کل اختیار اللہ ہی کے پاس ہوگا، اس کے سوا دیگر معبود بے اختیار ہیں. اللہ ہی یہ فیصلہ فرمائے گا کہ کس بندے نے شفاعت کرنی ہے اور کس کے حق میں کرنی ہے. جو لوگ آخرت میں اعمال کی باسپور سے بچنا چاہتے ہیں وہی ہیں جو من گھڑت معبودوں کو اللہ کے ساتھ شریک کر کے اور ان کی شفاعت کے خود ساختہ تصورات گھڑ لیتے ہیں. یہی ہیں جو توحید خالص کی دعوت سے اختلاف کرتے ہیں اور جھوٹے معبودوں کی تعریف و تحسین سے بہت خوش ہوتے ہیں. فرمایا کہ قیامت کے دن یہ ظالم چاہیں گے کہ اگر ان کے پاس زمین بھر مال ہو بلکہ اس سے دگنا مال ہو جائے، یہ چاہیں گے کہ وہ مال فدیے میں دے کر اپنے آپ کو عذاب سے بچا لیں، لیکن بچا نہ سکیں گے اور برا عذاب ان کو گھیر لے گا. اللہ تعالی ہمیں شرک سے اور من گھڑت تصورات کی گمراہی سے محفوظ فرمائے. اس کے بعد چھٹے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے گناہ گاروں کے لیے انتہائی امید افزا بشارت کا ذکر کیا. ارشاد ہوا کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے کثرت سے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ تعالی کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. اگر سچی توبہ کرو گے اللہ تبارک و تعالی تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. سچی توبہ یہ ہے کہ گناہوں پر واقع ندامت ہو. انسان وعدہ کرے کہ آئندہ گناہ نہیں کرے گا، گناہ کو بالفعل چھوڑ کر اپنی توبہ کی سچائی کا ثبوت دے، اور اگر کسی بندے کا حق مارا ہے اس کا حق لوٹائے، اس کی توہین کی ہے تو اس سے معافی مانگے، زیادتی کی ہے تو اس کی زیادتی کا ازالہ کرے. فرمایا کہ جو لوگ اس طرح سے کریں گے اللہ ان کے سب گناہ معاف فرما دے گا. لیکن جو لوگ توبہ نہیں کرتے، جب اچانک موت آتی ہے یا کوئی عذاب آتا ہے تو پھر بڑی حسرت سے یہ فریاد کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں مہلت دے تو ہم اس قدر نیک ہو جائیں گے کہ ہم درجہ احسان پر پہنچ جائیں گے. لیکن فرمایا کہ عذاب آنے کے بعد پھر کوئی انسان کی فریاد وہ نہیں سنی جاتی، پھر انسان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت اور عذاب آنے سے پہلے پہلے ہی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور نیکی کے رستے پر چلنے کی اللہ تعالی سعادت نصیب فرمائے. اس کے بعد ساتویں رکوع میں باطل کے ساتھ سمجھوتے کی زوردار نفی کی گئی. سردار نے قریش اللہ کے رسول پر بار بار یہ دباؤ ڈالتے تھے کہ بہت جھگڑا ہو گیا، اب چھوڑو جھگڑے کو، ہمارے ساتھ کوئی ڈیل کر لو، کچھ عرصے ہمارے ساتھ ہمارے بتوں کی عبادت کر لو تو پھر ہم اتنے عرصے تمہارے ساتھ تمہارے معبود واحد اللہ کی عبادت کریں گے. جواب میں کہا گیا کہ ہرگز 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 اللہ کے رسول کسی بھی بت کی، اللہ کے سوا کسی بھی اور معبود کی عبادت نہیں کریں گے. اللہ نے ہر نبی کو یہ بات بتا دی تھی کہ اگر نبی نے بھی خدا نہ خواستہ شرک کیا تو اللہ تعالیٰ اس نبی کی تمام نیکیاں ضائع فرما دے گا. فرمایا کہ اصل بات کیا ہے، انہوں نے اللہ کو پہچانا نہیں. اگر یہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتے، اس کی کوئی معرفت حاصل کر لیتے تو کبھی بھی اعلی ہستی کو چھوڑ کر لاچار مجبور بے بس ہستیوں کی طرف نہ جاتے اور انہیں معبود مان کر ان سے دعائیں نہ کرتے. اللہ کی شان تو یہ ہے کہ قیامت کے دن پوری کی پوری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور اتنا وسیع و عریض آسمان اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں لپٹا ہوا ہوگا. سور میں پھونک ماری جائے گی، تمام کے تمام انسان مر جائیں گے، ہاں سوائے اس کے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زندہ رکھنا چاہے. اور اس کے بعد دوبارہ سور میں پھونک ماری جائے گی، تمام جن و انس میدان حشر میں حاضر ہوں گے، اللہ تعالیٰ زمین پر تشریف لائیں گے، زمین اللہ کے نور سے جگمگا اٹھے گی، اور اس کے بعد انبیاء آئیں گے بطور گواہ، دیگر گواہ بھی آئیں گے، اور انسانوں کے تمام معاملات کا فیصلہ کرنے کے بعد ان کے مقدر کا فیصلہ کر دیا جائے گا کہ آیا جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے. اس کے بعد رکوع نمبر 8 قیامت کے آخری مناظر کا ذکر، فرمایا کہ بدنصیب کافر، بدنصیب مجرم، ان کو گروہوں کی صورت میں جہنم کی طرف بھیجا جائے گا. جب جہنم کے پاس پہنچیں گے تو جہنم کے پر مامور فرشتے ان سے پوچھیں گے، ارے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے کہ جو تمہیں اس دن کے حوالے سے خبردار کر رہے تھے کہ اس دن ایسا دن آئے گا حساب کتاب ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو آئے تھے، ہم نے ان کی باتوں کو چٹلایا، ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا. فرشتے کہیں گے داخل ہو جاؤ جہنم میں اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو. اس کے برعکس جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ بھی گروہوں کی صورت میں جنت کی طرف جائیں گے، اور جنت کا مامور فرشتے انہیں مبارکباد دیں گے اور کہیں گے داخل ہو جاؤ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. وہ جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے گے کہ اللہ نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں جنت کی زمین کا وارث بنا دیا. ہم اپنی خواہش کے مطابق اس جنت میں جہاں چاہتے ہیں وہیں چلے جاتے ہیں. آخر میں فرمایا کہ اب فرشتے رہ جائیں گے اور وہ اللہ کے عرش کے گرد گھیرا ڈال کر اللہ کی تسبیح اور حمد کر رہے ہوں گے. فرشتوں کے درمیان بھی اللہ کے مختلف احکامات کی حکمت کے حوالے سے جو اختلافات ہوتے تھے، یا نیک اعمال کے اجر کے حوالے سے جو ان کے مختلف آراء ہوتی تھیں، اب اللہ ان کے درمیان بھی فیصلہ کر کے بتائے گا کہ کس حکم کی کیا حکمت تھی اور کس عمل کا کیا بدلہ تھا. اور گویا فرشتوں کے درمیان اختلافات وہ بھی حل کر دیے جائیں گے، اور پھر کہا جائے گا کہ کل شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک و پروردگار ہے. اس کے بعد سورہ مومن، اس میں خاص بات یہ ہے اللہ نے حکم دیا کہ صرف اللہ ہی سے دعا کرو اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. پہلے رکوع میں فرشتوں کی بہت ہی خوشکن دعا کا ذکر ہے. فرشتے، وہ فرشتے جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں یا جو اللہ کے عرش کے گرد طواف کرتے رہتے ہیں، وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بڑا پختہ ایمان رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اہل ایمان کے حق میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تیرے اپنے ان بندوں کو جنہوں نے توبہ کر لی ہے، جو تیرے راستے کی پیروی کر رہے ہیں، اللہ انہیں جہنم سے بچا لے، انہیں اور ان کی اولادوں کو اور ان کی بیویوں کو نعمتوں والی جنت میں داخل کر دے. بلا شبہ یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فرشتوں کی ان دعاؤں کا مستحق بنا دے. اس کے بعد دوسرے رکوع میں اہل جہنم کی عبرتناک بیزاری کا ذکر ہے. اہل جہنم کو جہنم میں شدید اپنے اوپر غصہ آ رہا ہوگا کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے عارضی اور گھٹیا نعمتوں کے لیے جو دنیا کی نعمتیں تھیں اپنی آخرت کو بھلا دیا، ابدی زندگی کو بھلا دیا، لازوال نعمتوں کے بجائے ہم نے سودا کر لیا گھٹیا اور عارضی نعمتوں کا. اللہ فرمائے گا تمہیں آج جو غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ کو اس سے زیادہ غصہ آتا تھا اس وقت جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم کفر کرتے تھے. وہ جہنم میں اللہ تعالی کے سامنے فریاد کریں گے کہ اللہ تو نے ہمیں دو مرتبہ موت دی، دو مرتبہ زندگی دی. پہلے تو نے ہماری روحوں کو بنایا، ان سے عہد الس دینے کے بعد تو نے انہیں ایک نیند سے گزارا، انہیں ایک موت دی. اس کے بعد تو نے ہمیں پہلی زندگی دی، روح کو زندہ کیا اور جسم کے ساتھ دنیا میں بھیجا. پھر تو نے ہمیں دوسری موت دی، اور پھر تو نے ہمیں آخرت میں اب دوسری زندگی دی ہے، دوبارہ اٹھایا ہے. اللہ ایک موقع اور دے دے، اب ہم نیکی کریں گے، اب ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ نہیں، اب یہ میری سنت نہیں ہے، اب تو تم نے بہت کچھ دیکھ لیا ہے، لہذا اب تو اب ماننے کا کیا فائدہ؟ اصل ماننا تو ایمان بالغیب کا ہے، اصل امتحان تو اس کا ہے. اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ جب دنیا میں اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا تو اس کی خالص توحید کے ساتھ تو تم انکار کرتے تھے، اور اگر اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو شریک کیا جاتا تھا تو اب تم جو ہے وہ شرک کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے تھے، یعنی اس اللہ کو مانتے تھے کہ جس کے ساتھ تمہارے خیال میں معاذ اللہ اور بھی شریک ہیں. فرمایا کہ اب اپنے شرک کے جرم کا مزہ چکھتے رہو. اہل ایمان کو تلقین کی گئی کہ اللہ ہی کو پکارے، اپنی اطاعت کو اہل ایمان کو تلقین کی گئی کہ اللہ ہی کو پکارے، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری سنے تو تم بھی تو اللہ تعالیٰ کی سنو، تم بھی تو اللہ تعالیٰ کا کہنا مانو. اس کے بعد تیسرے رکوع میں آل فرعون کی سرکشی کا ذکر ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون، حامان اور قارون کی طرف واضح معجزات کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ یہ معجزات نہیں ہے، یہ تو معاذ اللہ جادو ہے. اور پھر یہ طے کیا کہ جو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا تو ہم ایمان لانے والوں کے بچوں کو ذبح کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے. لیکن اللہ نے ان کی ساری سازشیں برباد کر دی، ناکام کر دی. فرعون نے کہا اپنے دربار میں کہ مجھے اجازت دو کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دوں، مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر ان کی دعوت اسی طرح سے پھیلتی رہی تو بالآخر تمہارا نظام یہ تلپٹ ہو جائے گا، یہ تمہارے پورے کے پورے نظام کو بدل دیں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ سکینت عطا کی کہ وہ فرعون کی اس پوری کی پوری منصوبہ بندی، اس کے ناپاک اذان سے ذرا نہیں گھبرائے اور کہا کہ میں تو اس اللہ تبارک و تعالی کی پناہ پکڑتا ہوں جو کہ میرا بھی رب ہے اور وہ تم سب کا بھی رب ہے، اور میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں ہر اس شخص کے مقابلے میں جو متکبر ہے اور جو اللہ تبارک و تعالی کے کلام اور حق پر ایمان لانے کو تیار نہیں ہے. اس کے بعد چوتھے رکوع میں مومن آل فرعون کے ایمان افروز کلمہ حق کا بیان ہے. ایک اللہ کا بندہ تھا جو کہ فرعون ہی کے دربار میں تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر ایمان لا چکا تھا، لیکن ابھی تک اس نے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا. اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ فرعون کا کوئی خاص رشتہ دار تھا اور بڑا اس کا اونچا مقام تھا کہ فرعون اس کے بیان اور اس کے خطاب کے باوجود اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر سکا، اور اس نے اس کے خطاب کے دوران موضوع کو بدلنے کی کوشش کی اور لوگوں کی توجہات کو اس نے دوسری طرف کرنے کی کوشش کی. لیکن یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ اپنا بیان جاری رکھے، اس اللہ کے بندے نے اپنا بیان جاری رکھا اور فرعون اس کے بیان میں کوئی خلل نہیں ڈال سکا نہ اس کے خلاف کاروائی کر سکا. گویا کوئی معزز شخص تھا فرعون کی قوم میں سے، فرعون کے خاندان میں سے. اس بندے نے سوچا کہ اگر میں نے ابھی فرعون کو نہ روکا اور اپنے ایمان کا اظہار نہ کیا، جبکہ اب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے پر تل گیا ہے، تو پھر میں کب ایمان کا اظہار کروں گا؟ تو اس نے فرعون کے سامنے بھرے دربار میں یہ بات کہی، کلمہ حق کہا. اس نے کہا کہ دیکھو، تم ایک ایسے شخص کو شہید کرنے کا فیصلہ کر رہے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اگر وہ جھوٹا ہے تو اللہ خود ہی اس سے نپٹ لے گا، اور اگر وہ سچا ہے تو پھر اس کی بات کے انکار کا ہم پر وبال آئے گا. کیا ہم اتنے طاقتور ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ کا مقابلہ کر سکیں، اللہ کے عذاب کو ٹال سکیں؟ اور دیکھو، غور و فکر کرو، تم سے پہلے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود نے بھی اللہ کے پیغمبروں کی باتوں کو جھٹلایا تھا، لیکن کیا انجام ہوا؟ مجھے ڈر ہے کہ تمہارے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا. مجھے ڈر ہے کہ تم پر ایک ایسا دن آئے گا تم چیخ پکار کر رہے ہوگے لیکن کوئی تمہاری فریاد نہیں سنے گا. فرعون نے کہا کہ دیکھو، میں تو تمہیں بھلائی کا راستہ دکھا رہا ہوں. مومن آل فرعون نے کہا کہ نہیں، بھلائی کا راستہ تمہیں پہلے یوسف علیہ السلام نے دکھایا تھا، لیکن تم نے ان کی بات کو بھی نہیں مانا. فرعون نے فوراً لوگوں کی توجہات کو ہٹانے کے لیے اپنے وزیر حامان سے کہا کہ میں نے دنیا میں دیکھ لیا ہے، مجھے موسیٰ علیہ السلام کا معبود نظر نہیں آیا. اے حامان، میرے لیے اونچا سمینار بناؤ تاکہ میں آسمان پر جا کر دیکھ کر آؤں کہ کوئی موسیٰ کا معبود ہے کہ نہیں ہے. اس نے توجہات کو ہٹانے کے لیے یہ سارے کا سارا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کے سارے منصوبے ناکام کر دیے اور وہ ذلیل اور خوار ہوا. اس کے بعد سورہ مومن کے پانچویں رکوع میں مومن آل فرعون کا رقت آمیز باز ہمارے سامنے آتا ہے. مومن آل فرعون نے کہا کہ دیکھو لوگو، بھلائی کا راستہ میں تمہیں دکھاؤں گا، فرعون نہیں دکھا سکتا. دیکھو، یہ دنیا کی زندگی بس یہ ایک فائدہ اٹھانے کا وقتی سامان ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے. جس نے برائی کی آخرت میں اسے برا بدلہ ملے گا، اور جس نے نیکی کی خلوص کے ساتھ، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا کرے گا اور وہاں بغیر حساب نعمت عطا فرمائے گا. اب اس کے بعد ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ایک دم جو فرعون کے ساتھی تھے اس مومن آل فرعون پر بگڑ گئے اور کہا کہ تم نے یہ کیا کیا، تم نے کیوں آبا اجداد کے اپنے دین کو چھوڑا، کیوں تم نے خالص توحید کا راستہ اختیار کیا؟ اس پر مومن نے کہا کہ دیکھو، میں تمہیں نجات کا، کامیابی کا راستہ دکھا رہا ہوں اور تم مجھے بربادی کا اور آگ کی طرف لے جانے کا راستہ دکھا رہے ہو۔ تم مجھے کہتے ہو کہ میں ایسی ہستیوں کو معبود مانوں کہ جن ہستیوں کو معبود ماننا نہ دنیا میں کوئی فائدہ مند ہے اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ مند ہے، لیکن میں جو کچھ تمہیں کہہ رہا ہوں عنقریب تم میری باتوں کو یاد رکھو گے۔ پھر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ چونکہ وہ شخصیت کوئی اہم شخصیت تھی، لہذا اس کے خلاف یہ لوگ کوئی براہ راست تو کاروائی کر نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے پھر اس شخصیت، اس مومن آل فرعون کے خلاف کو مکر و فریب کیے، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے تمام مکر و فریب، ان کی چالوں سے اپنے اس بندے کو محفوظ رکھا اور آل فرعون کو ہی اللہ تبارک و تعالی نے تباہ کر دیا۔ پھر آل فرعون کے لیے عذاب قبر کا ذکر ہے، فرمایا کہ صبح و شام یہ آل فرعون، ان کو جہنم کی آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ترمذی شریف میں اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ جب کوئی شخص مرتا ہے تو اسے برزخ میں صبح و شام اس کا آخری مقام دکھایا جاتا ہے، نیک انسان ہے تو اسے جنت دکھائی جاتی ہے، جنت میں اس کا یہ مقام ہوگا، اور کوئی بدنصیب انسان ہے تو اس کو جہنم میں اس کا مقام دکھایا جاتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے، اور یہی عذاب قبر کی صورت ہے۔ فرمایا کہ جہنم پر آل فرعون کو صبح و شام پیش کیا جاتا ہے اور قیامت کے دن ان کو شدید عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ قیامت میں جہنم میں جلتے ہوئے جو پیچھے چلنے والے ہیں وہ لیڈروں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے تابع تھے، کیا تم ہمیں یہاں کچھ عذاب سے بچا سکتے ہو؟ لیڈر کہیں گے ہمارا یہاں پر کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے، اب تو ہمیں آگ میں ہی جلنا ہے۔ پھر تمام جہنمی جہنم پر مامور فرشتے سے درخواست کریں گے کہ ارے ایک دن کے لیے ہم سے عذاب میں کمی کرا دو، لیکن وہ فرشتے کہیں گے کہ تمہارے پاس اللہ کے رسول آئے تھے لیکن تم نے ان کی دعوت کو جھٹلا دیا، لہذا اب جہنم کے عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ اس کے بعد سورہ مومن کے چھٹے رکوع میں اللہ نے بشارت دی کہ اللہ اہل حق کی ضرور مدد فرمائے گا۔ چھٹے رکوع میں بشارت دی گئی کہ اللہ اپنے رسولوں اور اہل حق کی دنیا و آخرت میں ضرور مدد فرمائے گا، ظلم و زیادتی کرنے والوں کی کوئی معذرت آخرت میں قبول نہیں کی جائے گی۔ اہل حق کو نصیحت کی گئی کہ وہ دشمنان حق کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی کی پناہ طلب کریں، جس اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے اس کے لیے ایک معمولی جسامت کے انسان کو بنانا ہرگز کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حق کے دشمنوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور انہیں اللہ تعالی ان کے جرائم کی بھرپور سزا دے گا۔ دیکھو جس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہوتے، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی کے وفادار اور اللہ تبارک و تعالی کے باغی یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں یہ فرق ظاہر ہو یا نہ ہو، لیکن آخرت میں ظاہر ہو کر رہے گا۔ رکوع کے آخر میں حکم دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی سے دعا کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہاری دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ اور جو لوگ سرکشی کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے اللہ سے دعا نہیں کرتے، اللہ انہیں ذلیل کر کے جہنم میں داخل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی کتنی بڑی عنایت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات سے مانگنے کا حکم دے رہا ہے، لیکن ہم پھر بھی اللہ سے نہیں مانگتے اور اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو شریک کرنے کا جرم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ناشکری سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد ساتویں رکوع میں فرمایا گیا کہ دعا اسی سے مانگو جو محسن حقیقی ہے۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی کے کئی احسانات کا ذکر ہے۔ دیکھو اللہ نے رات کو تمہارے آرام و سکون کے لیے اور دن کو کام کاج کے لیے بنایا، زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو محفوظ چھت بنایا، تمہیں بڑی عمدہ صورت میں تخلیق کیا اور انتہائی پاکیزہ رزق تمہیں عطا کیا۔ بلا شبہ اللہ ہی ہمارا خالق رازق اور ہر ضرورت پوری کرنے والا رب کریم ہے۔ اللہ ہمیں اس کی مکمل اطاعت کرتے ہوئے صرف اسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی اور دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس نے پہلے انسان کو مٹی سے بنایا، اس کے بعد نسل انسانی کو اس نے نطفے سے آگے بڑھایا، نطفے کو ترقی دے کر بچے کی ضرورت عطا کی، یہ بچہ رفتہ رفتہ جوانی اور بڑھاپے کی منزلوں کو پہنچتا ہے۔ کیا کوئی اور خالق ایسے کر سکتا ہے؟ کیا اور کسی کے پاس ایسی قدرت ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے سے محفوظ فرمائے۔ آٹھویں رکوع میں فرمایا کہ جھٹلانے والوں کا برا انجام ہوگا، جو لوگ دعوت حق کو، توحید کی دعوت کو جھٹلاتے ہیں وہ بہت بڑے مجرم ہیں، انہیں نام نہاد مذہبی پیشوا اپنے نذرانوں، اپنے مفادات کے لیے حق سے بھٹکا کر کہیں اور لے جا رہے ہیں، ان قریب انہیں کھولتے پانی میں ڈال دیا جائے گا۔ کھولتے پانی سے گھبرائیں گے تو آگ کی طرف جائیں گے، آگ سے گھبرائیں گے دوبارہ کھولتے پانی کی طرف آئیں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا کہاں تمہارے خود ساختہ معبود، تو وہ کہیں گے کہ وہ خود ساختہ معبود آج ہم سے گم ہو گئے، اور پھر کہیں گے ہم تو کسی کو نہیں پکارتے تھے، ہم تو صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ اسی طرح سے اللہ اس روز انہیں بھٹکا دے گا اور انہیں ان کے اس شرک کی اور انہیں ان کی اس نافرمانی کی بدترین سزا کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد نویں رکوع میں مشرک قوموں کے انجام سے سبق حاصل کرنے کا پیغام ہے۔ فرمایا کہ دیکھو اللہ نے انسانوں کی سہولت کے لیے چوپائے اور کشتیاں بنائیں، اللہ کی بے شمار نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود انسانوں کی اکثریت اللہ کی نافرمان ہے۔ ماضی میں بھی ذرا دیکھو، غور کرو کتنی قومیں آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی نافرمانی کی، وہ تعداد میں قوت میں تم سے کہیں زیادہ تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے انہیں ان کے اسباب، ان کی تعداد بچا نہ سکے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کے نبی اللہ کا پیغام لے کر آئے تو وہ جو ان کے پاس علم تھا اس علم کو علم ہدایت پر ترجیح دینے لگے، علم ہدایت کا اپنے علوم کی بنیاد پر مذاق اڑانے لگے۔ جیسے آج ہم میں سے جو لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی کا اور جدید علوم کا کوئی نہ کوئی حصہ رکھتے ہیں، وہ قرآن مجید کی باتوں کو اہمیت دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہی روش ماضی میں بھی سرکش قوموں کی تھی، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی اب ایک دم معافی مانگنے لگے اور اللہ پر اس کی توحید کے ساتھ ایمان لانے کا اعلان کرنے لگے۔ لیکن جب عذاب آ جائے تو پھر کوئی معافی نہیں دی جاتی، کوئی توبہ قبول نہیں کی جاتی، اور پھر بگڑی ہوئی قومیں ہلاکت سے دوچار ہو جاتی ہیں۔ سورہ حمیمہ سجدہ، اس سورت میں خاص موضوع یہ ہے اللہ ہی کی طرف دعوت دو، اللہ ہی کی طرف بلاؤ، کسی مسلک کی طرف، کسی فرقے کی طرف اور کسی اور جزوی خیر کی طرف نہ بلاؤ۔ لوگوں سے کہو کہ اللہ کا بندہ بنو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ ہی کو راضی کرو۔ پہلے رکوع میں قرآن کی عصمت اور مشرکین مکہ کی ہٹ دھرمی کا بیان ہے۔ فرمایا کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی نے فصیح و بلیغ عربی زبان میں نازل کیا، جس سے اس کتاب کا سمجھنا آسان ہو گیا۔ کفار مکہ کی بدقسمت یہ ہے کہ وہ اتنی عظیم نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں اور بڑی ہٹ دھرمی سے اس کی تعلیمات کو جھٹلا رہے ہیں، ایسے ناشکروں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ ہاں، اس کے برعکس جو لوگ قرآن حکیم کی دعوت قبول کر رہے ہیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے ایسا اجر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں شرک کرنے والوں کے انجام کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے زمین کو چار دنوں میں بنایا اس کے جملہ خزانوں کے ساتھ، پھر ساتوں کے ساتوں آسمان اللہ نے دو دنوں میں تخلیق کیے، پھر زمین اور آسمانوں کے لیے ان کے ضابطے مقرر کیے، اور اس کے بعد اللہ نے ان کو پابند کر دیا کہ وہ انہی ضابطوں کے تحت کام کریں گے۔ فرمایا کہ جس اللہ نے سب تخلیقی عمل کیا ہے کیا کوئی اس کا شریک ہو سکتا ہے؟ افسوس ہے شرک کرنے والوں پر، اگر وہ باز نہ آئے ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو انجام اس سے پہلے ہوا قوم عاد اور قوم ثمود کا۔ قوم عاد نے تکبر سے اللہ کی بندگی کی دعوت کو ٹھکرایا اور دعویٰ کیا من اشد منا قوا، کون ہے جو ہم سے قوت میں زیادہ ہو سکتا ہے؟ جواب دیا گیا، دیکھو جس اللہ نے تمہیں بنایا ہے کیا وہ تم سے قوت میں زیادہ نہیں ہے؟ اور پھر اللہ نے اپنی بڑائی ثابت کر دی، تیز ہوا ان کے اوپر چھوڑ دی، اس ہوا نے انہیں تہس نہس کر دیا، ثابت ہوا کہ اللہ زیادہ بڑا ہے، اللہ زیادہ طاقتور ہے۔ اسی طرح سے قوم سمود نے بھی توحید کی دعوت پر شرک کو ترجیح دی، اللہ نے زلزلے کے ذریعے سے اس قوم کو ملیا میٹ کر دیا۔ تیسرے رکوع میں بڑا ہلا دینے والا مضمون ہے، مجرمین کے خلاف ان کی آنکھوں، کان اور کھالوں کی گواہی کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ روز قیامت مجرمین جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو ان کی آنکھیں، ان کے کان اور ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی۔ وہ شکایت کریں گے اپنی کھالوں سے کہ تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی؟ ان کے اعضا جواب دیں گے کہ اللہ کے حکم سے، تم تو سمجھتے تھے کہ ہم جرائم کر رہے ہیں 100 پردوں میں، کسی کو نہیں معلوم، لیکن تمہارے اسی گمان نے تمہیں برباد کر دیا۔ اب تم خاموش رہو یا فریادیں کرو، تمہیں بہرحال آگ کے بدترین عذاب سے دوچار ہونا ہے۔ چوتھا رکوع، اس رکوع میں خاص بات یہ آئی کہ تبلیغ قرآن میں رکاوٹ ڈالنے والوں کا کیا انجام ہوگا۔ مشرکین مکہ کا یہ قول نقل ہوا کہ اگر تم نے اپنا غلبہ برقرار رکھنا ہے تو پھر قرآن کی تبلیغ میں رکاوٹ ڈالو، اگر قرآن کی تبلیغ جاری رہی تو لوگ اس کی تاثیر سے فیض یاب ہو کر دار اسلام میں داخل ہوتے رہیں گے اور آخر کار پھر اسلام غالب آ جائے گا۔ تبلیغ قرآن کے دشمنوں کو دھمکی دی گئی کہ ان قریب انہیں قرآن سے دشمنی کی بدترین سزا ملے گی۔ جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا وہ قیامت کے دن اللہ سے التجا کریں گے کہ اللہ ہمیں گمراہ کرنے والے جن اور انسان دکھا تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے مسل کر ذلیل و رسوا کریں۔ پھر اللہ نے اسی رکوع میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کو رب مان کر اس کی ربوبیت کو تسلیم کر کے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہماری تمام ضروریات پوری کرنے والا صرف اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں۔ ڈٹ جانے سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ پھر اللہ ہی سے خوف رکھتے ہیں، اللہ ہی سے امید رکھتے ہیں، اللہ ہی پہ توکل کرتے ہیں، اللہ ہی کا ہر معاملے میں کہنا مانتے ہیں، جو چیز اللہ کو پسند ہے اس کو پھیلاتے ہیں، جو چیز اللہ کو ناپسند ہے اس کا رستہ روکتے ہیں۔ گویا ڈٹ جانے کے لفظ میں، استقامت کے لفظ میں کل کا کل دین یہ آ گیا۔ فرمایا کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ، پھر اس پر ڈٹ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں اور انہیں وہ دنیا میں بھی ایک سکون، دنیا میں بھی ایک چین، خوف اور غم سے بالکل پاک کیفیت عطا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ بشارت دیتے ہیں کہ آخرت میں اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کی ہے جس میں تمہاری نفسانی خواہشات کی بھی تسکین ہوگی اور جو مانگو گے اللہ وہ بھی عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد پانچویں رکوع میں خاص بات یہ آئی کہ بہترین بات ہے دعوت اللہ۔ فرمایا کہ سب سے اچھی بات اس کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور ساتھ خود بھی اچھا عمل کرے، اور جب دعوت کے رد عمل میں کوئی مخالفت ہو تو وہ مخالفین کی برائی کا جواب اچھائی سے دے۔ اس طرز عمل سے تمہارا جانی دشمن بھی تمہارا دوست بن جائے گا، اور جو بدباطن قرآن کی دعوت کی مخالفت کرتے ہیں یا سیاق و سباق سے ہٹ کر ان کا مطلب بیان کرتے ہیں، احادیث مبارکہ کی روشنی سے حاصل ہونے والی ہدایت کو نظر انداز کر کے قرآن مجید کی آیات کی منمانی تفسیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ اللہ کے علم میں ہیں۔ قرآن ایک زبردست کتاب ہے اور اس کتاب کے مضامین میں کوئی تحریف کر نہیں سکتا۔ قرآن مجید کی نہ صرف الفاظ کی اللہ نے حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے بلکہ اس کے صحیح مفہوم کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے لے رکھا ہے۔ فرمایا کہ اس کتاب کے مضامین پر چاہے کھلم کھلا اعتراضات کیے جائیں یا لبادہ اوڑ کر دھوکہ دینے کے انداز میں شک و شبہات پیدا کیے جائیں، یہ تمام مضمون کوششیں خود بخود ناکام ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالی کی کتاب اپنے صحیح مفہوم کے ساتھ انشاءاللہ قیامت تک دنیا میں زندہ رہے گی۔ 25واں پارہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثی ولا تضع الا بعلمه ویوم ینادیہم این شرکائی قالوا آذنا کما منا من شہید صدق اللہ العظیم۔ 25واں پارے میں سورہ سجدہ کا آخری رکو شامل ہے، اس کے بعد سورہ شورا مکمل ہے جس میں 5 رکو ہیں، سورہ زخرف مکمل شامل ہے اس کے 7 رکو ہیں، سورت دخان مکمل شامل ہے، اس کے تین رکوع ہیں، اور پھر آخر میں سورت الجاسیہ شامل ہے جس کے چار رکوع ہیں. اب سورہ حم سجدہ کا آخری رکوع، چھٹا رکوع. اس رکوع میں خاص بات یہ آئی کہ قرآن کی حقانیت واضح ہو کر رہے گی. اس رکوع میں فرمایا کہ قیامت کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اسے تو ہر شے کا علم ہے. وہ اللہ تعالیٰ تو یہ بھی جانتا ہے کہ کس خوشے سے کیسا پھل نکلے گا اور کون سی مادہ کیا جنم دینے والی ہے. روز قیامت اللہ مشرکین سے پوچھے گا کہ کہاں وہ ہستیاں جنہیں تم نے میرا شریک ٹھہرا رکھا تھا. مشرکین اپنے شرک کے جرم سے انکار کریں گے اور کوئی خود ساختہ معبود ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گا. اکثر انسان نعمت ملنے پر اتراتے ہیں اور تکلیف آنے پر انتہائی مایوس اور ناامید ہو جاتے ہیں. اللہ ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر کرنے اور اگر کوئی تکلیف آ ہی جائے تو اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. عنقریب اللہ کائنات اور خود انسان کے وجود کے بارے میں لوگوں کو ایسی نشانیاں دکھائے گا کہ انہیں یقین آ جائے گا کہ قرآن کی دی ہوئی خبریں وہ بالکل سچی ہیں اور واقعی قرآن اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے. فرمایا کہ اللہ کائنات کا خالق ہے اور قرآن اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے. کائنات اللہ کا عمل ہے اور قرآن اللہ کا قول ہے. اللہ کے قول اور عمل میں تضاد کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد سورہ شورا. سورہ شورا میں خاص مضمون یہ ہے کہ غلبہ دین کے لیے جد و جہد کرو، اقامت دین کے لیے جد و جہد کرو اور اس معاملے میں کسی تفرقے میں نہ پڑو، یہ تمہارا مشترکہ مشن ہونا چاہیے. پہلے رکوع میں شرک پر آسمانوں کے غیظ و غضب کا بیان ہے. خبردار کیا گیا کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں تو وہ سن لیں کہ ان کی سرکت پر آسمان غضبناک ہو کر پھٹ پڑنے کے قریب ہوتا ہے. یہ فرشتے ہیں کہ جن کی اہل زمین کے لیے دعائے مغفرت ایسا ہونے نہیں دیتی. البتہ مشرکین اللہ کی نگاہ میں ہیں اور وہ عنقریب اپنے اس جرم کی سزا پائیں گے اگر انہوں نے مرنے سے پہلے پہلے توبہ نہ کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ اہل مکہ اور اطراف میں بسنے والوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں اور انہیں آخرت کی جواب دہی کے حوالے سے خبردار کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے والے جنت میں ہوں گے اور جو لوگ قبول نہیں کریں گے وہ ظالم جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں جلیں گے. رکو دو، اقامت دین کا حکم. اس رکو میں فرمایا کہ اپنے جملہ معاملات میں اللہ ہی کو حاکم مانو، اسی کے فیصلوں کو نافذ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہی تمہارا خالق بھی ہے، اللہ ہی تمہارا رازق بھی ہے اور وہی تمہارا مالک بھی ہے. جب خالق، رازق اور مالک وہ ہے تو پھر کسی اور کی اطاعت کرنے کا کیا جواز ہے؟ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ دین کو قائم کریں اور اس مشیئ عظیم مشن کے حوالے سے باہم اختلاف نہ کریں. اللہ نے ان پر احسان کیا ہے کہ اللہ نے جو مشن اس سے پہلے جلیل القدر رسولوں کو دیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب وہی مشن اللہ تعالی مسلمانوں کو دے رہا ہے. فرمایا کہ مشرکین کے لیے یہ بہت ناگوار ہوگا اللہ تبارک و تعالی کے دین کا غلبہ اور قیام، خواہ وہ مشرکین سیاسی ہوں جو اللہ کے بجائے اپنے قوانین نافذ کر کے لوگوں کا خون چوستے ہیں اور ان کے مال اور ان کی جانیں اور ان کی عزت و آبرو اس پر ڈاکے ڈالتے ہیں، اور یا وہ مذہبی مشرک ہوں جو کہ شرک کے من گھڑت تصورات دے کر، واسطوں اور وسیلوں کے غلط تصورات دے کر لوگوں سے نذرانے اور چندے وصول کرتے ہیں. ان تمام مشرکین پر یہ اقامت دین کا معاملہ بہت بھاری ہے اور ان کے لیے یہ معاملہ ناگوار ہے. وہ اس کی بھرپور مخالفت کریں گے لیکن گھبراؤ نہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کو قائم کرنے والوں کی مدد کرے گا اور اللہ تبارک و تعالی اللہ کے بندوں کو ان ظالموں کے شر سے محفوظ رکھے گا. اور اگر وہ استقامت کے ساتھ اقامت دین کے لیے جد و جہد کریں گے تو بالآخر کامیابی کی منزل تک پہنچے گے. مزید فرمایا کہ جو لوگ اس مشن سے گریز کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر غضب نازل ہو کر رہے گا. کتاب اور شریعت اللہ نے صرف اس لیے عطا نہیں کی کہ اس کو پڑھ پڑھ کے ثواب حاصل کر لیا جائے یا اسے پڑھ پڑھ کر مرحومین کو سال ثواب کر دیا جائے، بلکہ اللہ نے کتاب و شریعت اس لیے نافذ کی ہے تاکہ اس پر عمل ہو اور اس کو نافذ کر کے دنیا میں ایک ایسا نظام برپا ہو کہ جہاں ہر ایک کا مال، ہر ایک کی جان، ہر ایک کی آبرو محفوظ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو واقعتاً مخلص بندے ہیں وہ اپنی ذمہ داری سے واقف ہیں، اس ذمہ داری میں کوتاہی کے حوالے سے ڈرتے ہیں، آخرت کے حوالے سے بھی انہیں ہر وقت خوف رہتا ہے کہ آخرت میں اللہ پوچھے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داریاں ادا کی کہ نہیں کی. لیکن آخرت کی جواب دہی کے حوالے سے وہی لوگ جھگڑتے ہیں کہ جو آخرت کے بارے میں صحیح یقین نہیں رکھتے، ایسے لوگ بہت دور کی گمراہی میں ہیں. فرمایا کہ دین کے غلبے کے لیے محنت کرو، بلا شبہ جو لوگ دین کے لیے وقت دیں گے وہ وقت دنیا ہی سے نکال کر دیں گے، ان کی دنیا میں واقعتاً کمی ہوگی لیکن راضی کرلا ہے، اللہ تبارک و تعالی وہاں سے انہیں عطا کر دے گا جہاں سے انہیں گمان تک نہ ہو. اللہ لطیف بے عباد ہی یرزق من یشاء، اللہ اپنے بندوں کے حال کو خوب دیکھنے والا ہے اور وہ اپنے بندوں کو رزق دے گا، اللہ ان کی ضروریات پوری کرے گا. تیسرے رکوع میں اللہ نے پوچھا ہے کہ کیا خود ساختہ معبود نے کوئی شریعت دی ہے؟ فرمایا کہ جو خود ساختہ معبود ہیں لوگ بڑی خود غرضی کے ساتھ ان کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں کو شریعت تو دی نہیں جس پر عمل کرنا ہو، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ یہ خود ساختہ معبود دنیا میں بھی ہمارے مسئلے حل کرائیں اور آخرت میں بھی ہمیں اپنی سفارش کے ذریعے سے اللہ کی پکڑ سے بچا لیں. فرمایا کہ ان کی یہ ساری کی ساری خواہشات کبھی پوری نہیں ہوں گی اور انہیں شرک کا بدترین بدلہ ملے گا. اس کے برعکس سچے مومن ہیں جنہوں نے شریعت پر عمل کیا اور اس کے نفاذ کے لیے قربانیاں دی، ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن میں ان کی ہر خواہش کی تسکین ہوگی. اللہ تعالیٰ دعائیں بھی انہیں لوگوں کی قبول کرتا ہے جو اللہ کی پکار پر لبیک کہہ کر مال و جان کی قربانیاں دیتے ہیں. تم اللہ کی نہ سنو، اللہ پھر تمہاری کیسے سنے گا؟ تو جو لوگ اللہ کی پکار پر لبیک کہتے ہیں اللہ بھی ان کی سنتا ہے، اللہ بھی ان کی دعائیں پوری فرماتا ہے. جو لوگ اللہ کے احکامات سے پہلو تہی کرتے ہیں ان کے لیے دعاؤں کی قبولی تو درکنار، ان کے لیے تو اللہ کی طرف سے شدید عذاب کی وعید ہے. چوتھے رکوع میں اقامت دین کی جد و جہد کرنے والوں کے اوصاف بیان ہوئے. فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کی عارضی اور کم تر نعمتوں کے مقابلے میں آخرت کی دائمی اور بڑھ کر بہتر نعمتوں کو ترجیح دیتے ہیں. وہ اپنے اسباب کی قلت سے مایوس نہیں ہوتے اور باطل کی قوت و کثرت وسائل سے مرعوب نہیں ہوتے، بلکہ ان کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے. وہ بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں. وہ غصے یا جذبات کی شدت سے کوئی اقدام نہیں کرتے، بلکہ ان کیفیات میں مخالفین کو درگزر کرتے ہیں. وہ اپنے رب کے حکم پر لبیک کہتے ہیں، اس کی فرما برداری میں جان و مال کی ماضی لگا دیتے ہیں. وہ اللہ سے لو لگانے اور مدد حاصل کرنے کے لیے نماز قائم کرتے ہیں. وہ اپنے باہمی معاملات مشوروں سے طے کرتے ہیں. وہ اللہ کی خوشنودی کے حصول اور نفوس کے تسکے کے لیے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو بدلہ لیتے ہیں. برائی کا بدلہ لینے والوں پر کوئی ملامت نہیں، اصل ملامت تو ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق فساد مچاتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں اور لوگوں کے مال، لوگوں کی جان، لوگوں کی آبرو ان پر ڈاکے ڈالتے ہیں. ہاں، جب تک اتنی قوت نہیں کہ ظالموں سے ان کی برائی کا بدلہ لیا جا سکے، ایسے میں انہیں معاف کر دینا ہی باعث اجر و ثواب ہے. البتہ یہ بڑا مشکل کام ہے، بڑی ہمت کا کام ہے. اس کے بعد سورہ شورا کے پانچ اور آخری رکوع میں حکم دیا گیا کہ اللہ کی پکار پہ لبیک کہو. اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا میں ایک ہی حکم دیا ہے اور وہ حکم یہ ہے کہ انقیم الدین ولا تتفرقوا فی، دین کو قائم کرو اور اس بارے میں کسی اختلاف کا شکار نہ ہو. فرمایا کہ اللہ کی ایک ہی پکار اس صورت میں آئی، اس پکار پہ لبیک کہو، ایسا نہ ہو کہ تم تاخیر کرتے رہو اور تمہاری موت یا قیامت کا دن آ جائے اور پھر وہ دن ٹلے گا نہیں اس روز انسان کے لیے کوئی پناہ گاہ نہ ہوگی اور کوئی اس روز انسان کے لیے عذر قبول اس روز کوئی انسان کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ ہمیں موت کا دن آنے سے پہلے پہلے اپنے حکم پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد سورہ زخرف. اس سورت میں توحید کا بیان اور شرک کی مذمت, یہ مضامین بڑے مؤثر انداز سے سامنے آتے ہیں. پہلے رکوع میں اللہ کے کچھ احسانات کا ذکر ہے. فرمایا کہ دیکھو سرکش قوموں نے ہر دور میں انبیاء کا مذاق اڑایا, وہ قومیں قوت و وسائل میں مشرکین مکہ سے زیادہ آگے تھیں لیکن اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا. اگر مشرکین مکہ بھی باز نہ آئے تو وہ بھی ایسے ہی انجام سے دوچار ہوں گے. کاش مشرکین مکہ اپنے خالق کے احسانات پہ غور کریں. اللہ نے زمین کو ان کے لیے بچھونا بنایا تاکہ سہولت سے اس پر آباد ہوں. زمین نے قدرتی راستے بنا دیے تاکہ اپنی مطلوبہ منزلوں تک پہنچ سکیں. آسمان سے پانی نازل فرمایا اور کیسی کیسی نباتات پیدا فرمائی. اللہ تعالی جو اللہ مردہ زمین کو زندہ کر کے نباتات نکال سکتا ہے وہ انسانوں کو بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. اس نے ہر شے کو جوڑے کی صورت میں پیدا کیا. سمندر کی سواری اگر کشتیاں ہیں تو اس کا جوڑا خشکی کی سواریاں ہیں جو کہ بڑے بڑے جانور ہیں. سواری پر سوار ہو کر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک سفر تو ہم سواری پر کر رہے ہیں اور ہمارا ایک اور سفر بھی جاری ہے. یہ سفر زندگی کا ہے جو ہمیں موت اور آخرت اور اللہ کے سامنے حاضری کی طرف لے جا رہا ہے. اللہ روز آخرت ہمیں ہر قسم کی رسوائی سے محفوظ فرمائے. اللہ اس روز ہم سب کو سرخرو فرمائے. سورہ زخرف کا دوسرا رکو, اس میں یہ بات واضح کی گئی کہ اللہ کا اذن اور ہے, اس کی رضا اور. مشرکین یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالی چاہتا تو ہمیں شرک سے روک دیتا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کو اختیار دیا ہے. انسان اگر گمراہی کا رستہ اختیار کرتا ہے تو اس کا اذن بھی اللہ ہی دیتا ہے, لیکن اس نے یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالی اس حرکت سے ناراض ہوتا ہے. اس کے برعکس اگر انسان نیکی کرتا ہے تو اللہ ہی اس کی توفیق دیتا ہے, لیکن اس پر ساتھ اللہ خوش بھی ہوتا ہے. مشرکین شرک کے لیے دلیل دیتے رہے کہ ہم تو باپ دادا کی پیروی کر رہے ہیں. کسی بھی فعل کے حق ہونے کے لیے دلیل اللہ کی عطا کردہ تعلیمات ہیں, نہ کہ باپ دادا کی پیروی. تیسرے رکوع میں فرمایا اہمیت دولت کی نہیں پاکیزہ کردار کی ہے. اس رکوع میں مشرکین مکہ کا یہ تندیہ سوال نقل ہوا کہ قرآن مکے اور طائف کے کسی دولت مند انسان پر کیوں نازل نہیں کیا گیا. فرمایا کہ اللہ کی نگاہ میں اہمیت دولت کی نہیں پاکیزہ کردار کی ہے. دولت کی تقسیم کا نظام تو اللہ نے دنیا کو چلانے کے لیے بنایا ہے تاکہ مالدار لوگ تنگ دستوں کو معاوضہ دے کر ان سے کام لے سکیں. اگر سب لوگ معاشی اعتبار سے ایک ہی معیار پر ہوتے تو مشقت والے کام پھر کون کرتا. البتہ آخرت میں کامیابی دولت سے نہیں پاکیزہ کردار سے ملے گی. اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ دنیا کی لالچ میں کافر ہو جائیں گے تو اللہ تمام کافروں کو سونے کے گھر عطا کر دیتا. اصل اہمیت آخرت کی نعمتوں کی ہے اور یہ نعمتیں انہی کو ملیں گی جو متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, فرما بردار ہیں. چوتھے رکوع میں بتایا گیا کہ شیطان کس پر مسلط ہوتا ہے. فرمایا کہ جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے اس پر بطور سزا شیطان کو مسلط کر دیا جاتا ہے. شیطان اس کا ساتھی بن کر اسے اللہ سے دور کر دیتا ہے. جب انسان روز قیامت اپنی غفلت کا انجام دیکھے گا تو انتہائی نادم ہوگا اور گمراہ کرنے والے شیطان سے دور بھاگنے کی کوشش کرے گا, لیکن اب اسے شیطان کے ہمراہ عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. پانچویں رکوع میں آل فرعون کی بد نصیبی کا ذکر ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو آل فرعون کی طرف بڑی واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا لیکن انہوں نے نشانیوں کا مذاق اڑایا. اللہ نے بطور اصلاح ان پر عذاب بھیجے کہ اپنے جرائم پر نادم ہوں. انہوں نے بجائے نادم ہونے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ اللہ سے عذاب کے ٹلنے کی دعا کریں, اگر اللہ نے عذاب ٹال دیا تو پھر ہم ہدایت پر آ جائیں گے. لیکن جب اللہ نے عذاب ٹال دیا وہ اپنے وعدے سے پھر گئے. فرعون نے تکبر سے کہا کہ میں پورے مصر کا بادشاہ ہوں جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو کوئی اختیار نہیں. اگر وہ واقعی اللہ کے رسول ہوتے تو پھر فرشتوں کے گھیرے میں ہوتے, فرشتے ان کے آگے پیچھے چل رہے ہوتے اور ان کے پاس شاہانہ لباس ہوتا، انہوں نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہوتے۔ اس طرح کی باتیں کر کے اس نے اپنی قوم کی مت مار دی، قوم نے فرعون کی پیروی کی اور وہ بدبخت قوم فرعون کے ساتھ ہی تباہی سے دوچار ہوئی۔ چھٹے رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ مشرکین مکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے اس رکوع میں ان کی دشمنی کا رد فرمایا۔ وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے معبود فرشتے ہیں جو عیسائیوں کے معبود حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہتر ہیں۔ حضرت عیسیٰ انسان تھے اور کئی بشری کمزوریوں کے حامل تھے۔ ان کے ماننے والے تو یہ بھی تصور رکھتے ہیں کہ انہیں صلیب پر لٹکا دیا گیا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، پاکیزہ کردار کی بہترین مثال تھے، وہ قیامت کی ایک نشانی ہے، انہیں صلیب پر نہیں لٹکایا گیا بلکہ اللہ نے ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا اور وہ قرب قیامت دوبارہ نازل ہوں گے۔ وہ بڑے واضح معجزات لے کر بنی اسرائیل کی طرف آئے اور انہیں اللہ کی خالص بندگی کی دعوت دی۔ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں نے ان کی بات مانی اور اکثریت نے ان کی مخالفت کی۔ روز قیامت مخالفت کرنے والے بدترین عذاب کا شکار ہوں گے اور اس روز کوئی دوست کسی دوست کے کام نہ آئے گا، گرم جوش دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقیوں کے۔ متقیوں کی دوستیاں وہاں بھی برقرار رہیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں متقی بننے اور متقیوں سے دوستی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ زخرف کے ساتویں اور آخری رکوع میں مشرکین مکہ کی محرومی کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ روز قیامت اللہ کے فرما بردار اپنے اعمال کی وجہ سے ابدی نعمتیں حاصل کریں گے، اس کے برعکس مجرم اپنے جرائم کی پاداش میں ہمیشہ ہمیش جہنم کی آگ میں جلیں گے، ان پر سے عذاب ذرا سی دیر کے لیے بھی نہیں ہٹے گا۔ اللہ ہمیں اس مصیبت سے محفوظ فرمائے۔ مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اگر واقعی کو اللہ کی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے اللہ کے رسول اس کی بندگی کرتے۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ معبود حقیقی ہے، ہر شے پر اس کی بادشاہت قائم ہے، اس کی بارگاہ میں کسی کو اختیار نہیں کہ وہ کسی کی سفارش کرے مگر اللہ ہی کی اجازت سے۔ مشرکین مکہ کی بدنصیبی اور محرومی یہ تھی کہ وہ اللہ کی نازل کردہ تعلیمات اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان لانے کو تیار نہ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر مایوس ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فریاد کی کہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، حق قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ نے جواب دیا کہ نبی، آپ ان سے رخ پھیر لیجئے اور سلام کہہ کر ان سے جدائی اختیار کر لیجئے، ایمان نہ لانے کا انجام وہ انقریب دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد سورۃ دخان، اس سورت میں مشرکین مکہ کے شبہات کا رد ہے۔ پہلے رکوع میں آخرت کی جواب دہی سے غفلت کا انجام بیان ہوا۔ فرمایا کہ قرآن مجید لوح محفوظ سے دنیوی آسمان پر ایک برکت والی رات پہ نازل کیا گیا، اس کے نزول کا مقصد لوگوں کو آخرت کی جواب دہی کے حوالے سے خبردار کرنا ہے۔ مشرکین مکہ آخرت کی جواب دہی کی خبر کا مذاق اڑا رہے ہیں، انہیں جھنجھوڑنے کے لیے اللہ نے ان پر قحط کی صورت میں ایک عذاب نازل کیا۔ وہ فریاد کرنے لگے، ہم پر سے عذاب ہٹا دیا جائے، اگر ایسا ہوا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر ان پر سے عذاب دور کر دیا جائے یہ تب بھی نہیں مانیں گے، ایسی وعدہ خلافی ان سے پہلے آل فرعون بھی کر چکے ہیں، عنقریب وعدہ خلافی کرنے والوں سے پھر روز قیامت انتقام لیا جائے گا اور انہیں اس روز بڑے عذاب سے دوچار کر دیا جائے گا۔ سورہ دخان کے دوسرے رکوع میں یہ مضمون آیا کہ کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا؟ فرمایا کہ مشرکین مکہ بڑے تکبر سے دعویٰ کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ جواب دیا گیا کہ دنیا عمل کی جگہ ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا تاکہ ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے، اس وقت کوئی دوست کسی دوست کے کام نہ آ سکے گا اور نہ کہیں سے اسے مدد حاصل ہوگی، کامیاب وہی ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے آخرت میں برے اور اچھے انجام کا ذکر کیا۔ پہلے ذکر ہے تفصیل کے ساتھ کہ اس روز نافرمانوں کو جہنم میں کس طرح کا عذاب دیا جائے گا، اور اس کے بعد فرما برداروں کو جو جنت پہ نعمتیں ملنی ہیں ان کا بیان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی کہ آپ کی مبارک زبان سے اس قرآن کی تعلیمات کو سمجھنا لوگوں کے لیے آسان کر دیا گیا ہے. جو نہیں سمجھ رہے وہ بدنصیب آخرت میں برے انجام کا انتظار کر رہے ہیں. اس کے بعد آخری سورت ہے 25 پارے میں سورت جاسیہ. اس میں کافروں پر اس سورت مبارکہ میں کافروں پر اتمام حجت کا بیان ہے. پہلے رکوع میں فرمایا کہ آیات الہی سے جو لوگ غافل ہیں ان کا کیا انجام ہوگا. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں کئی آیات تمہاری ہدایت کے لیے پھیلا دی ہیں. آیات آفاقی بھی ہیں, آیات انفسی بھی ہیں, اور اللہ نے آیات قرآنیہ بھی نازل کی ہیں تاکہ تم ان آیات پر غور و فکر کر کے اللہ کی معرفت حاصل کرو. ایسے بدنصیبوں کے لیے پھر اس رکوع میں شدید وعید کا بیان ہے جو اللہ کی آیات سننے کے باوجود اپنے کفر پر اڑے رہتے ہیں, اور بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کی آیات کو سننے کے بعد ان پر اعتراضات کرتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا دردناک اور ذلت والا عذاب ہے. ان کی کوئی نیکی بھی ان کے کام نہیں آئے گی اور کوئی سفارش بھی ان کو فائدہ نہ دے سکے گی. اس کے بعد دوسرے رکوع میں تسخیر کائنات کی بشارت ہے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے آسمان اور زمین کی ہر شے انسانوں کے لیے مسخر کر دی ہے, انسانوں کے قابو میں کر دی ہے, انسان ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ اتنی بڑی بشارت ہے کہ جو بنیاد بن گئے جدید سائنسی ترقی کی. مسلمانوں نے غور و فکر کر کے کئی مظاہر قدرت کو دریافت کیا, پھر ان کو تسخیر کیا, ان کو قابو میں لائے, اور قابو میں لانے کے بعد پھر ایجادات کا سلسلہ شروع ہو گیا. رفتہ رفتہ ہم نے بدقسمتی سے تحقیق اور جستجو کی یہ نعمت اہل مغرب کو منتقل کر دی اسپین کی یونیورسٹیوں میں, اور خود ہم اس سے غافل ہو گئے. اس رکوع میں مسلمانوں کو کافروں کے ظلم و ستم پر صبر کرنے کی تلقین بھی کی گئی. فرمایا گیا عنقریب روز جزا آنے والا ہے جس میں ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ دے دیا جائے گا. اللہ نے ماضی میں بنی اسرائیل کو چن لیا تھا, انہیں آلانہ شریعت دی اور کئی نعمتوں سے نوازا. انہوں نے باہم ضد کی وجہ سے اختلاف کر کے تفرقہ پیدا کیا اور رسوا ہو گئے. اب اللہ نے مسلمانوں کو شریعت دی ہے, اب مسلمانوں کے لیے آزمائش ہے. ہماری خیر اسی میں ہے کہ شریعت پر عمل کریں, اسے نافذ کریں اور خواہشات کی پیروی سے بچیں. شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ اللہ بڑی وسیع رحمت والا ہے, وہ ہر انسان کو معاف کر دے گا. نہیں, اللہ تبارک و تعالی نے شریعت کیوں دی ہے؟ شریعت کی بنیاد پر ہی فیصلہ ہوگا. جو شریعت پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا, جو ایسا نہیں کرے گا ناکام ہوگا, سزا پائے گا. تیسرے رکوع میں یہ حقیقت بیان کی گئی کہ نفس کی غلامی بھی شرک ہے. فرمایا کہ جو لوگ نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ بھی در حقیقت شرک کا ارتکاب کرتے ہیں. ان کا معبود اللہ نہیں نفس ہے. جو نفس میں آتا ہے, جو جی میں آتا ہے وہ کرتے ہیں, اللہ کی اطاعت نہیں کرتے. مزید فرمایا کہ بعض بد نصیب علم رکھنے کے باوجود نفس پرستی کا ارتکاب کرتے ہیں. اس سے مراد علماء سو بھی ہو سکتے ہیں, اور وہ سائنسدان بھی جنہوں نے بڑے بڑے مظاہر قدرت کی تاثیر دیکھی لیکن بد نصیب اپنے خالق کی معرفت سے محروم رہے. بعض گمراہ لوگ سرے سے اللہ کے وجود کے ہی قائل نہیں, دہریے ان کی رائے یہ ہے کہ زندگی صرف دنیا ہی کی ہے, ہم خود ہی پیدا ہوئے ہیں, خود ہی مر جائیں گے. واضح کیا گیا کہ نہیں, تمہیں ایک اللہ نے پیدا کیا ہے, اس اللہ نے تمہیں زندہ رکھا ہوا ہے, وہ اللہ تمہیں موت دے گا اور پھر اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کر کے تمہارے ایک ایک عمل کا تم سے حساب لے گا. تم مانو یا نہ مانو حقیقت یہی ہے. اس کے بعد سورہ جاسیہ کے آخری اور چوتھے رکوع میں یہ حقیقت بیان کی گئی کہ گمراہ کن تصورات دینے والے برباد ہوں گے. فرمایا کہ کائنات کا بادشاہ حقیقی اللہ ہے, وہ لوگوں سے اعمال کا حساب لینے کے لیے قیامت قائم کرے گا. جھوٹے تصورات دینے والے اس روز خسارے میں ہوں گے, اور جو لوگ اللہ کی عطا کردہ تعلیمات پر ایمان لائے, اس کے مطابق عمل کیا, اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا. اس کے برعکس جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہ سخت عذاب میں ہوں گے. جب مجرمین جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہم نے تمہیں آج اسی طرح سے نظر انداز کر دیا ہے جیسے تم نے دنیا میں روزے قیامت کے حساب کتاب کو بلا رکھا تھا. ظالموں کا یہ انجام مظلوموں کے لیے باعث تسکین ہوگا. اسی لیے آخری آیات میں اللہ کے لیے شکر اور بڑائی کا مضمون وارد ہوا. اس اللہ کا شکر ہے جس کی بڑائی جاری و ساری ہے اور وہ مظلوموں کی خوب داد رسی کرنے والا ہے. ظالموں کو ان کے ظلم کی قرار واقع سزا دے کر اس نے مظلوموں کے سینے کو کیا خوب ٹھنڈک اور پرت بخشی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے کلام سے محبت عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين والمسلمات.